सरकार ने नवाजा है औकात से सिवा सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है न सितम खैरियत से हूँ इश्क़े नबी में ऐसा मिला है सुरूर के इश्क़े नबी में अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है सितम खैरियत से हूँ इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का तब से नहीं है आँखें ये नम खैरियत से हूँ तब से नहीं है आँखें ये नम खैरियत से हूँ जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ अब दुख न दर्द है न सितम खैरियत से
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ایک مرتبہ پھر ہم 15 شعبان جسے پاکستان میں شب برات بھی کہا جاتا ہے، جو گزشتہ رات تھی آج 15 شعبان المعظم ہے، جو منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا یوم ولادت با سعادت ہے۔ سامعین جو حقیقی محبت کرتا ہے وہ محبوب کی قربت کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اور قربت صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ محبوب جن چیزوں کو پسند کرے انہیں انجام دیا جائے، اور جو اسے ناپسند ہوں ان سے دوری اختیار کی جائے۔ اگر ہمیں اپنے زمانے کے امام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اس قول پر عمل کرنا ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک ان باتوں پر عمل کرے جن سے ہماری دوستی کے ذریعے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے ہماری ناپسندگی اور ناراضگی سے نزدیک کرتی ہیں، کیونکہ خدا اچانک انسان کو گرفتار کر لیتا ہے کہ جب توبہ بھی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ گناہ پر ندامت ہمارے عقاب سے اسے نجات دیتی ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 بہمن، 15 شعبان المعظم اور 14 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ شعبان المعظم سن 255 ہجری قمری کو فرزند رسول، منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عراق میں واقع شہر سامرہ میں ولادت ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں، اور آپ کے سب سے زیادہ مشہور لقب مہدی یعنی ہدایت شدہ اور قائم یعنی قیام کرنے والا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدا 5 سال اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ نے لوگوں کی امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو دشمنوں کی کثرت کے سبب حکم خدا سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تقریباً 69 سال تک اپنے مخصوص نائبین کے توسط سے لوگوں کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔ اس کے بعد آپ حکم خدا سے سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب بھی خدا چاہے گا آپ ظہور فرمائیں گے اور عدل الہی کی بنیاد پر عالمی حکومت قائم کریں گے۔ مہدی موعود کی اس عالمی حکومت کا تصور کسی نہ کسی شکل میں تمام الہی مذاہب میں موجود ہے۔ پندرہ شعبان المعظم سن 329 ہجری قمری کو حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چوتھے نائب علی بن محمد سمری نے وفات پائی۔ خداوند عالم کے حکم سے جب حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے تو آپ نے اپنے خاص نائبین کے توسط سے 10 سال تک لوگوں سے رابطہ رکھا۔ علی بن محمد حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چوتھے اور آخری نائب تھے۔ چودہ فروری سن 1815 عیسوی کو ٹائپ رائٹر کے موجد کرسٹوفر شولز پیدا ہوئے۔ وہ 32 سال کی عمر سے جب وہ ایک کارخانے میں کام کرتے تھے لکھنے کی مشین ایجاد کرنے کی فکر میں تھے۔ آخر کار انہوں نے انتھک کوششوں کے بعد ٹائپ رائٹر کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی۔ 14 فروری 1905 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر داغ دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ فارسی کی تعلیم غیاث اللغات کے مؤلف غیاث الدین سے حاصل کی اور شاعری میں ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی سے نکلے اور رامپور پہنچے، جہاں نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ 1891 عیسوی میں داغ دہلوی نواب محبوب علی خان نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے اور 14 فروری 1905 عیسوی کو 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے غزلوں کے 4 دیوان یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ چودہ فروری سن 1938 عیسوی کو سہونیوں کے دہشت گرد مسلح گروہ پالماخ نے فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں ساسا پر حملہ کر دیا۔ سہونیوں کے اس حملے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر بچے عورتیں شامل تھیں۔ یہ حملہ 2 دن تک جاری رہا اور اس دوران فلسطینیوں کے کم از کم 20 گھر تباہ کر دیے گئے۔ 14 فروری 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے 1773 جنگی طیاروں نے جرمنی کے خلاف تاریخ کی بے رحمانہ ترین بمباری کا آغاز کیا۔ اس بمباری میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے اور جرمنی کے کئی صنعتی شہر خاک کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ یہ بمباری 3 دن تک جاری رہی اور اس میں 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک افراد ہلاک ہوئے۔ 14 فروری 1963 عیسوی کو انگلستان کے سرجری کے ماہر مارٹن اسکاٹ نے انسانی گردوں کے آپریشن میں کامیابی حاصل کی۔ وہ انگلستان کے شہر لیڈز کے ایک ہسپتال میں انتقال کرنے والے ایک شخص کے گردے کو فوری طور پر آپریشن کے ذریعے نکال کر اپنے دوسرے بیمار کے گردے کی جگہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 فروری 2011 عیسوی کو بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی شروع ہوئی۔ 1971 عیسوی میں آزادی کے وقت سے ہی بحرینی عوام جمہوریت کے خواہاں رہے ہیں اور ملک کے شیعوں کو، جو بحرین میں اکثریت میں ہیں، عدم مساوات اور امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف بارہا عوامی تحریکیں چلی ہیں۔ بحرین کے موجودہ امیر شیخ حمد بن عیسیٰ نے 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاسی اصلاحات کے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن ان وعدوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور حکومت بدستور ان کے خاندان کے ہاتھ میں رہی۔ 2011 عیسوی میں بعض عرب ممالک میں انقلابی تحریکوں میں شدت آنے کے بعد بحرینی عوام نے بھی جمہوریت کے قیام اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے تحریک آزادی شروع کی، جس میں اب تک سینکڑوں انقلابی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرینی حکومت کو امریکی مدد حاصل ہے اور اس کا فوجی اڈا بھی بحرین میں قائم ہے۔ مغربی حکومتیں اور ذرائع ابلاغ بحرین کے عوام کی تحریک آزادی اور ان کے سامراج مخالف مطالبات پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور 14 فروری سن 2005 کو لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا۔ رفیق حریری جو لبنان کے بہت دولت مند تاجروں میں سے ایک تھے، سن 1992 سے 1998 تک اور پھر سن 2000 سے 2004 تک لبنان کے وزیر اعظم رہے تھے۔ وہ لبنان میں شامی فوج کی تعیناتی جاری رہنے کے مخالف تھے، اسی وجہ سے ان کی موت کے بعد امریکہ اور فرانس نے دعویٰ کیا کہ ان کو شامی ایجنٹوں نے قتل کیا ہے۔ مذکورہ ممالک کے دباؤ کے تحت اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایک عدالت کو رفیق حریری قتل کیس کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن یہ عدالت شام پر عائد الزام کو ثابت نہیں کر سکی۔ مذکورہ عدالت امریکہ کے دباؤ میں رفیق حریری کے قتل میں حزب اللہ لبنان کے کچھ ارکان کو ملزم قرار دینے کی اب بھی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح رفیق حریری کا پراسرار قتل، جو بعض ثبوت و شواہد کی بنا پر غاصب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا کام تھا، صہیونی حکومت کے مخالفین پر دباؤ اور لبنان میں بحران پیدا کرنے کے ایک حربے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، دنیا کے نظم و ضبط، نعمتوں کے تسلسل، انسان کی خلقت اور ساخت اور تاریخ کے ادوار کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بیکار اور ابس خلق نہیں ہوئی، بلکہ دنیا کسی کمال کے حصول کی جانب گامزن ہے، اور یہ وہ کمال ہے جس میں عدل کی حاکمیت ہو اور ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہی دنیا کی خلقت کا مقصد ہے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی رہبریت میں حاصل ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ مولا ایک مرد جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ ان کو بے مقصد چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل اور عقل قرار دی۔ پھر انبیاء کو، جو کہ بشیر و نذیر ہیں، ان کی جانب بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کا حکم دیں اور نافرمانی سے روکیں، اور اللہ تعالیٰ کے امر اور اپنے دین کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتے وہ ان کو سمجھائیں، اور ان پر کتاب نازل کی اور ان پر فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ خدا اور انبیاء کے درمیان اس عنایت کے وسیلے سے جو ان پر کی ہے واسطہ بنے۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کے بعد ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں پر ہماری یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پہلے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خاندان کے ماحول میں اولاد اور والدین کے تعلقات کی نفسیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز سقراط کی زندگی کے ایک واقعے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقراط پر مقدمہ چلائے جانے سے قبل اس سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سقراط نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایتھنز کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ کر عوام سے چیخ کر کہوں کہ اے دوستوں، کیوں تما و لالچ میں بڑھ کر اپنی زندگی کے بہترین ایام مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہو، جبکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے۔ یعنی اپنی دولت و ثروت کے وارثوں کی تعلیم و تربیت کی بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت ایسا امر ہے جو ہمیشہ ہی عظیم انسانوں کے لیے مرکز توجہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہا ہے اور اس کا مناسب طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اولاد کی تربیت وہ اہم فریضہ ہے جو پہلی منزل میں والدین کے ذمے ہے اور پھر معلمین اور پھر مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثبت تبدیلی، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں غیر سالے بچے جنم لیں اور پلے بڑھیں تو ان کا غلط رویہ خامخواہ معاشرے پر برے اثرات مرتب کرے گا اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت سی غلط عادتیں ان کے سلسلے میں والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان تربیت کے بنیادی رکن کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر بچپن میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور چونکہ خاندان بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا عام رابطے کے سلسلے کی بہت سی مہارتیں زندگی کے ابتدائی برسوں میں ہی سیکھ لی جاتی ہیں۔ اس بنا پر بچوں کے اخلاقی فروغ میں خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم کی چھٹی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں کی ہوگی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومن والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ ایک تربیتی مطالبہ ہے جو تمام افراد خاندان سے متعلق ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے اور وہ کون سے مرحلے طے کرتی ہے؟ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربیت کا مطلب صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ والدین وہ پہلی ہستی اور شخصیت ہوتے ہیں جن کا سر و کار بچوں کی تربیت سے ہے، لہذا ان کی ذاتی اور فطری ضرورتوں کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور تربیتی امور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربیت میں موقع و محل کی شناخت ایک نہایت اہم اور ضروری امر ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے رویے میں خرابی کی ایک وجہ تربیت میں جلد بازی یا سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی لیاقت و صلاحیت صدف میں بند گوہر کی مانند ہوتی ہے، اگر صدف کو وقت سے پہلے توڑ دیا جائے تو ناقص گوہر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فطری تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور اسے بتدریج طے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یا اس کے فروغ پانے اور پروان چڑھنے کے مرحلوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائی حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا، بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی، ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے۔ اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوا صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔
اتحاد، اتحاد، اتحاد۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔
اتحاد، اتحاد، اتحاد۔
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے، گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. یمن کے بارے میں امریکی الزامات بے بنیاد. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کا بیان. غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف شدید عالمی رد عمل. پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد پاکستانی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور. اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت. فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر اتفاق. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ یمن کے بارے میں امریکی الزامات بالکل بے بنیاد ہیں. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں یمن کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی نمائندے کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یمن میں امن استحکام اور سیاسی حل کی حمایت ایران کی اصولی پالیسی رہی ہے. ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن
ایران پر الزامات لگا کر صہیونی حکومت کے جرائم میں اپنے تعاون کو چھپا نہیں سکتا۔ امریکہ کے برعکس اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ بیان میں اسلحے کی پابندیوں کی کسی بھی خلاف ورزی یا یمن میں تنازع کو بڑھانے میں کسی قسم کی شمولیت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ یمن کے بحران کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہمیشہ واضح اور مستحکم رہا ہے۔ یہ بحران ایک جامع سیاسی عمل کے ذریعے حل ہونا چاہیے جو یمن کی خود مختاری، قومی حاکمیت، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کی ضمانت دے۔ نمائندہ دفتر نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے بحران کے آغاز سے ہی فوری طور پر جارحیت کے خاتمے، جنگ بندی، یمنی فریقوں کے درمیان بامعنی مذاکرات اور اس بحران کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کا مستقبل صرف یمنی عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی ڈپٹی مندوب ڈوروتھی شے نے جمعرات کو مشرق وسطی اور یمن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یمن میں حوثیوں نے امریکی بحری جہازوں پر مسلسل حملے کیے ہیں اور یہاں تک کہ تجارتی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور امریکی کارکنوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطین کی غزہ پٹی کے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر کے انہیں دیگر ممالک میں بسانے کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جارحانہ اور غیر قانونی منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ حتیٰ اندرون ملک سے بھی امریکی صدر کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے 145 اراکین کانگریس نے غزہ کو اپنے تسلط میں لینے کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی نکالنے کے منصوبے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صحیح راہ حل نہیں ہے۔ امریکہ کی مسلمان رکن پارلیمان الہان عمر نے بھی غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیان کو مزے کا خیز قرار دیا ہے۔ الہان عمر نے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ان کے نسلی تصفیے کا منصوبہ ہے جو ناکام رہے گا اور فلسطینی عوام غزہ میں باقی رہیں گے۔ ادھر مصر نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے اپنے وطن میں رہنے کے حق پر زور دیتے ہوئے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کی مخالفت پر مبنی ہمارا موقف ناقابل تغیر ہے۔ دراصل یمن کی تحریک انصار اللہ نے ایک بار پھر غزہ سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنے رد عمل میں اسے غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر کوچ کرانے کی کوشش کی تو انہیں یمن کی فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ میں قرآن پاک کو جلانے کی ناکام کوشش کرنے والے ملعون شخص پر حملہ ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں ترک سفارت خانے کے سامنے ایک ملعون اور بدبخت شخص احتجاج کے نام پر قرآن پاک کو جلانے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا، جس دوران وہ یہ مکروہ حرکت کرنے جا رہا تھا راہگیروں میں سے ایک نے حملہ کر کے اسے گرا دیا۔ راہگیر نے زمین پر گرے بدبخت شخص کے ہاتھ سے قرآن لے لیا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بدبخت شخص کے ہاتھ میں ایک بڑی کتاب ہے جو قرآن پاک ہے اور اس کا کچھ حصہ جل رہا ہے۔ ویڈیو میں راہگیر کو ملعون شخص پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں بدبخت شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس اہلکاروں نے بدبخت شخص کو مشتعل ہجوم سے بچایا اور ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو بھی حراست میں لے لیا، جس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے ملعون شخص اور اس پر حملہ کرنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ایرانی جہاز کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد لبنانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق بیروت حکام نے لبنانی زائرین کو لے جانے والے ایرانی طیارے کی پرواز کی اجازت منسوخ کر دی، جس پر لبنانی عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مشتعل لبنانی عوام نے رفیق حریری ایئرپورٹ جانے والی اہم شاہراہ مکمل طور پر بند کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اور لبنانی زائرین کی واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، رفیق حریری ایئرپورٹ کی مرکزی شاہراہ بند رہے گی۔ احتجاجی مظاہرے شروع ہونے کے بعد لبنانی سیکورٹی فورسز صورتحال کو قابو میں رکھنے اور ایئرپورٹ جانے والے راستے کو کھولنے کے لیے متحرک ہو گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جارحانہ عزائم اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم 100 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو نئے جوہری ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ، روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ روسی اور چینی صدور سے ملاقات میں یہ پیشکش رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے اس قسم کے بیان سے عالمی سطح پر ایٹمی اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ یہ صورتحال عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر ڈارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف پر بمباری کی ہے، جبکہ یاتر اور زبقین علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کی رات بھی صہیونی ڈرون طیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان کی فضا میں جاسوسی پروازیں انجام دیں۔ اس طرح کی جاری صہیونی جارحیت سے ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی اور سمجھوتے کے ضامن ممالک کیا کر رہے ہیں، اور صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے وہ کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ادھر صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی فوجی سائٹوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ مہینوں کے دوران پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون نے سینٹ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بل میں سزائیں بڑھانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتیاں الٹنے کے واقعات اور ان میں پاکستانی شہریوں کی ہونے والی اموات سے دنیا میں ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 12 ممالک نے 130 سے زیادہ پاکستانی شہریوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلیک لسٹ ہونے، منشیات کی اسمگلنگ کرنے، پاسپورٹ گم کرنے، خودکشی کرنے یا غیر قانونی داخلے جیسی مختلف مبینہ وجوہات کی بنا پر مذکورہ ممالک نے پاکستانی شہریوں کو ان کے ملک واپس لوٹا دیا۔ عمان، عراق، بحرین اور آذربائیجان کے نام بھی بیرونی شہریوں کو ڈپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ہرنائی ضلع کے علاقے شاہرگ میں دھماکے کے نتیجے میں 11 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق ہرنائی کی تحصیل شاہرگ میں گاڑی پر آئی ای ڈی میں دھماکہ ہوا۔ لیویز کا کہنا ہے کہ دھماکہ کان کنوں کی گاڑی پر ہوا ہے۔ لیویز کے مطابق دھماکے میں 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ واقعے میں جاں بحق مزدوروں کا تعلق سوات سے بتایا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی کان کن مزدور تھے۔ لاشیں اور زخمیوں کو بی ایچ یو شاہرگ منتقل کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے شاہرگ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے مزدوروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے تک کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ حکومت بلوچستان نے بھی تحصیل شاہرگ ٹاکری میں دہشت گردی کے واقعے پر اظہار مذمت اور مزدوروں کی شہادت اور زخمی ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور دونوں رہنما باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اگلے 10 سال کے لیے دفاعی شراکت داری پر دستخط کیے گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ بیان میں کہا کہ اس سال سے ہم ہندوستان کو فوجی ساز و سامان فروخت میں کئی ارب ڈالر کا اضافہ کریں گے۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر ملکی کنٹریکٹرز کے منجمد شدہ فنڈ بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق عدالتی حکم نے ٹرمپ حکومت کو غیر ملکی امدادی کنٹریکٹ اور ایوارڈز منسوخ کرنے سے روک دیا ہے، جو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے طے پا گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی عدالت کے جج عامر علی نے حکم نامے میں لکھا ہے کہ تمام غیر ملکی امداد کی معطلی کا بیان کردہ مقصد پروگراموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے، لیکن آج تک مدعیوں نے یہ وضاحت پیش نہیں کی کہ کانگریس سے منظور کردہ امداد کو کیوں منجمد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں غیر منافع بخش تنظیموں سمیت کاروباری کمپنیوں کے ساتھ ہزاروں معاہدے منسوخ ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسور قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہم ایران کی دفاعی ترقیوں کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں معزز مہمان موجود ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان سے اسکائپ اور ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم اسلامی انقلاب کے بعد دفاعی شعبے میں، عسکری شعبے میں، فوجی شعبے میں ایران نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستان کے اندر امن 25 کے نام سے بحری مشقیں ہوئی ہیں جس میں بہت سے ممالک نے شرکت کی اور پاکستان نے اس میں ایرانی بحریہ کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی اور ایرانی بحریہ نے بھی پہلی مرتبہ ان فوجی مشقوں میں شرکت کی اور اپنی بھرپور موجودگی ظاہر کی. تو اگر دیکھیں تو یہ امن 25 فوجی مشقیں تھیں جس میں اسلامی جمہوری ایران نے شرکت کی. ایران کے بحریہ کے سربراہ جناب شہرام ایرانی بھی ان مشقوں میں موجود تھے اور یہ ایران کا جمہران بحری جہاز تھا جس نے ان فوجی مشقوں میں شرکت کی. یہ ایران کا بحری جہاز جس نے ان فوجی مشقوں میں شرکت کی اور ایران کی بحریہ کے یہ فوجی جو عرصے پر موجود ہیں جماران بحری جہاز کے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جماران بحری جہاز خود ایران کا مقامی تیار کیا ہوا ہے اور پہلی مرتبہ اس نے ایران سے باہر ان فوجی مشقوں میں شرکت کی ہے جس میں متعدد ملکوں کے بحری جہاز شریک ہوئے تھے. ایران کا جماران بحری جہاز جس نے ان فوجی مشقوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اسلامی جمہوری ایران دفاعی شعبے میں کس قدر ترقی و پیش رفت کر چکا ہے. اس حوالے سے ایرانی بحریہ کے سربراہ کو بھی ان فوجی مشقوں میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. خود جناب شہرام ایرانی ان فوجی مشقوں میں شریک ہوئے اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا گیا. شہرام ایرانی نوید اشرف صاحب کے ساتھ جو پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویر ہے. امن 2005 فارسی میں اسے کہتے ہیں اور 25 امن 25 فوجی مشقیں یعنی 2025 کی فوجی مشقیں جو انجام پائی ہیں کراچی میں. اگر ایران کی دفاعی توانائیوں کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں اسلامی جمہوری ایران نے جو ڈرون لے کر جانے والا بحری جہاز ہے اس کی رونمائی کی ہے اور اس کو اپنی بحریہ کے حوالے کیا ہے جو خاص طور پر ڈرون کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پہلی مرتبہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنا مقامی تیار کردہ یہ ڈرون بردار بحری جہاز لانچ کیا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اسلامی جمہوری ایران کی اس کامیابی کو دیکھ کر حیران ہے، خاص طور پر مغربی دنیا کے جس نے ایران پر اتنی شدید پابندیاں لگائی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران ان تمام تر پابندیوں کے باوجود مقامی طور پر اب فوجی ساز و سامان تیار کرنے میں خود کفیل ہو چکا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ ڈرون بردار بحری جہاز ہے جو اسلامی جمہوری ایران نے حال ہی میں لانچ کیا ہے. قاہر ڈرون ہے جو اس ڈرون بردار بحری جہاز کے اوپر اپنی سرگرمیاں انجام دے گا اور اس کے ٹیک آف کے لیے اور یہاں پر لینڈ کرنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بحری جہاز جو ہے یہ ایک سال تک کھلے سمندروں میں اپنی سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے اور یہ ڈرون طیارے یہاں سے پرواز بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر دوبارہ لینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بغیر پائلٹ کے یہ طیارے ہیں جن کے لیے یہ پلیٹ فارم یہ رن میں بنایا گیا ہے. تو بہت ہی اہم کامیابی ایران نے ابھی حال ہی میں حاصل کی ہے اور ایران اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی، دفاعی شعبے کی چیزوں کی رونمائی کی گئی ہے. اگر ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسلامی جمہوری ایران کی کامیابیوں کو دیکھا جائے تو آرش ڈرون یہ خود کش بمبار ہے، ڈرون سوسائیڈ ڈرون، اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ رفتار ہے میکسیمم سپیڈ یہ 185 کلومیٹر ہے، رینج اس کی 2000 کلومیٹر ہے اور اس کا وزن 200 کلو گرام ہے. اسے ایران نے مقامی طور پر تیار کیا ہے. 4.5 میٹر یہ لمبا ہے. اس کے پروں کی چوڑائی اگر دیکھی جائے تو 4 میٹر ہے, اور یہ جو ہے اس کے انجن جو ہے وہ مختلف طرح کے ہیں, اور اس کی 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ ہے. تو یہ جو ہی لانچ کیا جاتا ہے تو یہ خود کچھ بمبار کی طرح جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے. کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں RS-2 سوسائڈ ڈرون کے علاوہ کرار, جی ہاں یہ بھی اسلامی جمہوری ایران کا تیار کردہ ڈرون ہے. یہ ملٹی رول ڈرون ہے اور اس کی لمبائی جو ہے 3.75 میٹر ہے اور اونچائی اس کی 1.5 میٹر ہے. اس کے پروں کی چوڑائی کو اگر دیکھا جائے تو 3.1 میٹر ہے, اور اس کا جو انجن ہے وہ TLU-4 اور TLU-5 ٹربوجیٹ ہے, اور یہ زیادہ سے زیادہ 750 کلوگرام ویٹ لے جا سکتا ہے, اور جو اس میں ہتھیار ہیں وہ 250 کلوگرام تک یہ بارودی مواد اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے. اور اس میں TNT اگر دیکھا جائے تو 226 کلوگرام TNT بھی لے جا سکتا ہے. اور یہ کرار کی خصوصیات ہیں جو ہم نے کچھ بیان کی ہیں, اور اس کی میکسیمم رینج جو ہے اگر بتائیں آپ کو تو یہ 1000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. اگلا جو ڈرون ہے اسلامی جمہوری ایران کی دفاعی کامیابیوں کے سلسلے میں, دفاعی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں, وہ ابابیل-2 ڈرون ہے, اور اس کی اگر میکسیمم سپیڈ دیکھی جائے تو 370 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور اس کی جو کروز اسپیڈ ہے وہ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اس کے انجن ہے اور کمبیکٹ رینج اس کی 120 کلومیٹر ہے, اور سرویلنس سیلنج جو ہے وہ 3352 ہے. اور اس کی اگر لمبائی ہم دیکھیں تو لمبائی اس کی 2.88 میٹر ہے, اور پروں کی چوڑائی 3.25 میٹر ہے, اور یہ جو ہے اس کی انٹرنل جو فیول کیپیسٹی ہے وہ 16 لیٹر ہے. تو یہ ایران کا ایک اور ڈرون تھا. اور اگر ایران کے ڈرونز کی بات کی جائے تو مختلف ماڈلز ہیں, اور یہ شاہد 136 ماڈل ہے جو ایران نے تیار کیا ہے. اس کی لمبائی 3.5 میٹر ہے, اور پروں کی چوڑائی 2.5 میٹر ہے, اور اس کی رینج جو ہے وہ 1800 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر تک ہے, اور اس کا ویٹ 200 کلوگرام ہے, اور انجن جو ہے وہ MD-550 ہے, اور اس کی سپیڈ اگر دیکھی جائے تو 185 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی سپیڈ ہے. اور ایک اور, یہ تو ڈرون کی بات ہوگی تھی, اب فتح ہائپر سونک میزائل ہے ایران کا. یہ بہت ہی اہم ایران کا میزائل ہے, اور اس کے اگر ہم جو ہے وہ وار ہیڈز کو دیکھیں تو 1000 کلوگرام کا ویٹ ہے, اور یہ جو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے وار ہیڈز وہ 500 کلوگرام ہے, اور یہ جامد فیول سے چلتا ہے, یعنی سالڈ فیول اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کی لمبائی 11.5 کلومیٹر ہے, اور ویٹ جو ہے اس کا 4600 کلوگرام تک ہے, اور اس کی سپیڈ اگر دیکھی جائے چونکہ یہ ہائپر سونک ہے تو Mach-13+ اس کی سپیڈ ہے. تو یہ ایران کی جو دفاعی شعبے میں ترقی اور پیش رفت اور کامیابیاں ہیں ان کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک. آج کے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ان پر بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے.
اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تمام میدانوں میں, خاص طور پر عسکری شعبے میں, بے پناہ ترقی کی ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایک وہ وقت تھا کہ جب ایران کا عسکری اور دفاعی شعبے میں تمام تر دار و مدار مغرب, خاص طور پر امریکہ پر تھا. لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب یورپ اور امریکہ نے ایران پر عسکری اور فوجی پابندیاں عائد کیں تو ایران نے اس شعبے میں خود کفالتی کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا, اور ایران کے دفاعی ماہرین, سائنسدانوں اور انجینئروں نے تمام تر پابندیوں کے باوجود عسکری اور دفاعی شعبے میں شاندار ترقی کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا. ایک زمانے میں ایران اپنا تمام تر اسلحہ درآمد کرتا تھا, لیکن پابندیوں کی وجہ سے اس نے اس شعبے پر توجہ دی اور اپنی ضرورت کا اسلحہ بنانے میں نہ صرف کامیابی حاصل کی بلکہ اس شعبے میں جدید ترین ہتھیار بنا کر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا. آج ایران جدید ترین ڈرون تیار کرنے کے میدان میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ اور نیمہ شعبان کی مناسبت سے وزارت دفاع اور مسلح افواج کے اعلی حکام، دفاعی صنعت کے ماہرین، وزارت دفاع کے کارکنان اور دفاعی صنعت کے شہداء کے اہل خانہ پر مشتمل ایک وفد نے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے قبل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اقتدار 1403 نمائش میں ایران کی دفاعی صنعت کے ماہرین اور سائنسدانوں کی تیار کردہ مصنوعات کا ایک گھنٹے تک معائنہ کیا۔ اس نمائش میں فضائی دفاع کے جدید ترین ساز و سامان، بیلسٹک اور کروز میزائل اور اسمارٹ فضائی اسلحے اور ڈرون طیارے، نیز بحریہ کے جدید ترین جنگی ساز و سامان اور فلوٹنگ سسٹمز رکھے گئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملت اور ملک کی سلامتی کے دفاع کے مسئلے کو بہت اہم قرار دیا اور فرمایا کہ ایران کی دفاعی طاقت آج زباں زد خاص و عام ہے۔ انقلاب کے دوست اس پر فخر کرتے ہیں اور دشمن اس سے خوف زدہ ہیں، اور یہ حقیقت ایک ملک کے لیے اہم ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اس دور کا ذکر کرتے ہوئے جب عالمی غنڈے ایران کو دفاعی سامان نہیں بیچتے تھے، اور اگر بیچتے تھے تو کئی گنا قیمت پر بیچتے تھے، مزید فرمایا کہ اب وہی غنڈے ایران سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی ساز و سامان فروخت نہ کرے۔ انہوں نے اہم دفاعی ترقی اور پیش رفت کو، خاص طور پر دشمنوں کی مسلسل پابندیوں کو دیکھتے ہوئے، انتہائی غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے دفاعی صنعت میں مسلسل پیش رفت کی ضرورت اور تقاضوں کے بارے میں فرمایا کہ دفاعی صنعت میں ترقی و پیش رفت نے دنیا میں ہماری دفاعی طاقت کی درجہ بندی کو بلند کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رک جائیں اور موجودہ حالات پر مطمئن رہیں، کیونکہ ہم نے صفر سے آغاز کیا تھا اور اپنی بہت سی کوششوں اور کامیابیوں کے باوجود ہم اب بھی بہت سے معاملات میں اپنے ہدف سے پیچھے ہیں۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ترقی کے راستے پر مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے اور نئی نئی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایران کے نوجوان اور انجینئر اور سائنسداں دن رات محنت کر رہے ہیں، جس نے ایران کو دنیا میں عسکری اور دفاعی شعبے میں اہم مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔
اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہم نے اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمود زن وکیلی صاحب کو، جو رکن ہیں آرمی اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر کے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام ساتھیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ اچھی بحث کا آغاز کریں گے۔
بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور پاکستان سے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب کاشف علی صاحب نے، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ کاشف علی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آغاز کروں گا میں ڈاکٹر محمود زن وکیلی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ رکن ہیں آرمی اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر کے، اور جو بحری امور ہیں ان پر آپ کی بہت گہری نظر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں بحری فوجی مشقیں بھی انجام پائیں، جن میں خاص طور پر اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر جناب شہرام ایرانی صاحب کو بھی دعوت تھی، وہ بھی ان مشقوں میں شریک ہوئے، پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ امن 25 فوجی مشقوں کو اور ایران کی ان مشقوں میں شرکت کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہم اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے طولانی ہیں، اور شاید ایک ایسا ملک ہے پاکستان کے جو ہمارا بہترین ہمسایہ ملک ہے، خاص طور سے بحری حوالے سے ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور ہمارے درمیان طویل تعاون رہا ہے، اور ہمیشہ اس میں ترقی اور فروغ آ رہا ہے۔ جہاں تک مشقوں کا تعلق ہے تو یہ یقیناً ایک انتہائی اہم مشقیں تھیں، اور ایران اس خطے کے ایک اہم کھلاڑی کی حیثیت سے اس نے اس علاقے میں اس شرکت کی ان مشقوں کے اندر، اور یقیناً اس ان مشقوں کا مقصد امنیت اور سلامتی کا پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ اسلامی ممالک کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے سکے. یقیناً جو ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی کے بنفس نفیس ان مشقوں میں شرکت انتہائی اہم اور نیک شگون ہے. اس کے علاوہ ایران کا جمران ڈسٹرائر جو تھا وہ اس میں شریک ہوا ہے جو یقیناً ایران کی دفاعی توانائیوں اور طاقت کا ایک سمبول شمار ہوتا ہے. یقیناً یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر ایران کے شرکت ان مشقوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایران.
بہت شکریہ کاشف علی صاحب.
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
جی کاشف علی صاحب, جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ ایران کا تیار کردہ بحری جہاز, جنگی بحری جہاز جمران ان فوجی مشقوں میں شریک تھا جو پاکستان میں منعقد ہوئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاعی شعبے میں ایران نے جو ترقی و پیش رفت کی ہے خاص طور پر اسلامی انقلاب کے بعد, کہ وہ باہر سے اسلحہ خریدنے والے ملک سے اسلحہ بنانے والے, ہتھیار بنانے والے, جنگی ساز و سامان بنانے والے ملک میں تبدیل ہو گیا, اور یہ جمران بحری جہاز جو پاکستان بھیجا گیا فوجی مشقوں میں شرکت کرنے کے لیے, یہ مکمل طور پر ایران میں تیار کیا گیا تھا. تو آپ ایران کی اس پیش رفت کو اور اس جنگی بحری جہاز کو اور ان مشقوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک ان مشقوں کا تعلق ہے تو 2007 سے یہ مشقیں ہو رہی ہیں اور ہر دو سال بعد یہ مشقیں ہوتی ہیں پاکستان میں.
جی
اور اس سال ان مشقوں کی خاص بات اسلامی جمہوریہ ایران کی جو بحری فوج ہے اس کی اس میں شرکت, اور جو ان کا بحری جنگی جہاز ہے جمران اس کی شرکت, اور جو ایرانین نیول چیف تھے ان کی شرکت کے حوالے سے یہ مشقیں انتہائی اہمیت کی حامل تھیں. اور اس سال ہونے والی مشقوں کی یہ منفرد بات تھی کہ پہلی دفعہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس میں شرکت کی. جہاں تک ان مشقوں کا تعلق ہے تو جو بحری وہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سمندر کے راستے بہت سے غیر قانونی کام ہوتے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ پائریسی ہو, چاہے وہ سمگلنگ ہو, تو اس طرح کے غیر قانونی کام جو سمندر کے راستے ہوتے ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اور میری ٹائم سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام جو ریجنل ممالک ہیں ان کے درمیان آپس میں تعاون, آپس میں معلومات کا تبادلہ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان جنگی مشقوں میں شرکت کرنا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کوئی بھی جو بحری فوج ہے وہ تنہا تنہا اکیلے میں اس طرح سے میری ٹائم جو سیکیورٹی ہے, جو بحری جو سیکیورٹی ہے, ریجنل سیکیورٹی ہے, اس کو انشور نہیں کر سکتی. اور پاکستان اور ایران کی جو تجارت ہے وہ بھی جو ہے وہ بحری راستوں کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس لیے ان مشقوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو اسلحہ کے میدان میں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب اسلامی کے بعد جو اس کی ترقی ہے تو وہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ باقی اسلامی ممالک کے لیے وہ قابل تقلید بھی ہے, کیونکہ ایران نے ایک ایسے حالات میں پچھلے 40 سال سے زائد کے عرصے میں یہ ترقی کی ہے, یہ پیش رفت کی ہے کہ جب اس پر انتہائی ظالمانہ جو پابندیاں ہیں امریکہ اور یورپ کی وہ عائد ہیں. ایران جدید ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتا, ایران مختلف میزائلوں کے اور اسلحہ کے جو اہم جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو باہر سے جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سکتا, اور اس طرح کی تجارتی بھی بہت سخت پابندیاں عائد ہیں. ایران کو جو عالمی تجارتی سسٹم ہے اس سے انتہائی غیر منصفانہ طریقے سے اس کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے ترقی کے تمام راستے جو ہیں وہ مسدود کر دیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ اس چیز نے ایران کو سیلف ریلائنس پر مجبور کیا. اس چیز نے, ان پابندیوں نے ایران کو سیلف سفیشنسی کی طرف جو ہے وہ مجبور کیا, اور ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا, یہ ایران کے لیے ایک اپرچونٹی ثابت ہوئی, کیونکہ جب اس پر پابندیاں عائد کی گئیں تو پھر ایران کو یہ ساری چیزیں ڈومیسٹکلی پروڈیوس کرنا پڑی, اپنے ملک کے اندر ان ساری چیزوں کو پروڈیوس کرنا پڑی, اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے نئے راستے اسے تلاش کرنا پڑے, اور اس وجہ سے پھر ایران جو ہے دنیا نے دیکھا کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود اس نے میزائل ٹیکنالوجی کے اندر، ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، نینو ٹیکنالوجی کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ایران نے بہت زیادہ پیش رفت کی ہے، اور خاص کر جو ایران کا میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کیونکہ ایران کے چاہے وہ مختلف جو سیریز کے شہاب سیریز ہو، چاہے وہ فتح سیریز ہو، چاہے وہ سجیل سیریز ہو، تو اس کی جو رینج ہے وہ 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے، اور اس سے نہ صرف اسرائیل کے تمام شہر ایران کی رینج میں ہیں بلکہ خلیج فارس کے اندر، مشرق وسطی کے اندر، مختلف جگہوں پر جو امریکہ کے جو فوجی اہداف موجود ہیں، اس کے بحری بیڑے موجود ہیں، وہ تمام جو ہے وہ ایران کی رینج میں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے دشمن کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، کیونکہ ایران نے جو میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے، اسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔
ڈاکٹر محمود زن وکیلی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ نے جو ان امن 2025 فوجی مشقوں میں شرکت کی ہے، تو بڑے قریبی تعلقات ہمیں دیکھنے میں ملے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی صاحب نے وہاں پر جا کر بیان دیا، اس کے علاوہ جو پاکستانی بحریہ کے کمانڈر تھے نوید اشرف صاحب، انہوں نے بھی بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ایران کے بارے میں۔ تو ان دونوں کے جو بیانات ہیں ان کو آپ کیسے بیان کریں گے؟
دیکھیے، آپ نے جہاں تک بات کیا اور آپ کے مہمان نے جو بات کہی، میں اس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت اور ترقی کی بات کروں، خاص طور سے ایران کی نیول فورس کی ترقی کی بات کریں، تو قبل از انقلاب سے اس کا کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایران انقلاب اسلامی کے بعد ہماری اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے، جو ہمارے بنیادی ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور جو دفاعی اہداف ہیں، ان میں کافی ترقی ہوئی ہے، اور جس طرح کہ آپ کے ہم اس وقت جو ہے وہ تقریباً اپنے دفاعی آلات کی تیاری میں مکمل طور پر خود کفیل ہو چکے ہیں۔ ہم سال ہا سال تک ہماری مشترکہ طور پر ہم ایران اور پاکستان کی جو نیول فورسز ہیں وہ مشترکہ مشقیں کرتے رہے ہیں، ایئر پیڈ مشقوں میں بھی پاکستان کے ساتھ ہم نے شرکت کی ہے، اور ایران اس حوالے سے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، ایران کے نیول فورس کے کمانڈر جناب شہرام ایرانی کے حالیہ دورے پاکستان میں بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں ملکوں کے نیول آفیسرز کے درمیان رابطوں میں اضافے کی بات کی گئی ہے، اور دونوں ملکوں کے نیول کمانڈروں نے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو دونوں ملکوں کے نیول آفیسرز کے درمیان جہاں تک میرے علم میں بات ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، جو معاہدوں کی بات ہوئی ہے، جو اتفاق رائے دونوں نیول کمانڈروں کے درمیان پایا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں کافی پر امید ہوں کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے، اور ایران اور پاکستان چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر جو بحری جہازرانی ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس حوالے سے دونوں ممالک بڑے، اور اس کے علاوہ جنرل شہرام ایڈمرل شہرام ایرانی صاحب نے بھی جانب اپنے گفتگو میں اس کے ہم یقیناً انہوں نے کہا کہ ہم نے اس من فوجی مشقوں میں کہ جو نیول مشقیں تھیں پاکستان کی جانب سے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اپنے برادر ملک کی اعزاز میں اپنا بنایا ہوا سب سے بہترین ڈسٹرائر جمران کے ساتھ ہم نے اس میں شرکت کی ہے۔ یہ ہمارے اگرچہ جنرل شہرام ایرانی کے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا تہران میں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان گئے اور اس مشقوں کے اندر انہوں نے شرکت کی، جو اس کی اہمیت کا ثبوت ہے، اور پاکستان کے نیول کمانڈر نے اس موقع پر ان کو پیشکش کی کہ وہ خصوصی طیارے سے ان کو ایران واپس واپس بھیجیں جہاں وہ اپنے ایک انتہائی قریبی عزیز کے تشییع جنازہ میں شرکت کر سکیں. میرا خیال سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان محبت اور اخوت اور دوستی اور برادری کا بیان ثبوت ہے کہ دونوں ممالک کے نیول افسران اور انتہائی ام سیکورٹی آفیسر سول سیکورٹی افسران اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ان کے تعلقات ہیں, ذاتی مراسم ہیں ان کے, اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید پیش رفت اور برادری میں.
کاشف علی صاحب, کاشف علی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا کاشف علی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ایران جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ایک اسلحہ خریدنے والا ملک تھا, جدید ترین اسلحہ بہرحال اس نے خریدا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی گئیں, اس لیے کہ ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے, اسلامی انقلاب جو برپا ہوا تھا کمزور سے کمزور ہو جائے اور اس کو ناکام کر دیا جائے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا, ایران ہر شعبے میں خود کفالت کی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگا. ایران کی ترقی اور پیش رفت کو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اقوام اپنے اوپر انحصار کرنا شروع کریں, مختلف دنیا کی اقوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اگر اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور خدا پر توکل کریں اور علمی شعبے میں وہ پیش رفت کریں, تو امریکہ اور یورپ کی چاہے کتنی ہی ظالمانہ پابندیاں کیوں نہ ہوں, تو نہ صرف ان پابندیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرح مختلف شعبوں میں, سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو, چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شعبہ ہو, چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہو یا ڈرون ٹیکنالوجی ہو, تو جدید ترین ٹیکنالوجی میں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ توکل پر خدا کرتے ہوئے, خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اپنی آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں اور اس پر انحصار کرتے ہوئے اقوام جو ہے وہ ترقی کی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہیں اور ترقی کی منازل وہ حاصل کر سکتی ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے مختلف اسلامی ممالک ہیں وہ سامراج کے جو ہے وہ چنگل میں ہیں, وہ اس کے قبضے میں ہیں, اور ان سامراجی ممالک کے اتحادی ہونے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان اسلامی ممالک پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ علمی شعبے میں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں, میزائل ٹیکنالوجی اور مختلف جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ پیش رفت نہیں کر سکے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ سامراج مخالف ہوں تو وہ آپ کے لیے مختلف ترقی کے راستے کھولتا ہے. حالانکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایران جو سامراجیت کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, جو کلونیل پاورز کے خلاف اس ریجن کے اندر اور ورلڈ کے اندر جو ان کا ورلڈ آرڈر ہے, جو امریکی ورلڈ آرڈر ہے, جو ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ورلڈ آرڈر یہاں پر دنیا میں جو لاگو کیا گیا, بظاہر ایران اس کے سامنے ڈٹ کر, سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے کہ ایران ڈٹ کے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی کر رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سامراجیت کے چنگل سے آزاد ہونے سے جو دنیا کی اقوام ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہیں. تو ایران نے دنیا کے باقی اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک سبق جو ہے اسے دیا ہے کہ آپ بھی اس ترقی کی راہ کو اڈاپٹ کریں, تو آپ ان نہ صرف ان ظالمانہ پابندیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی ملت جو ہے, آپ کی قوم جو ہے, وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی اقوام عالم کو, خاص کر مسلم ورلڈ کو جو ہے وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور وہ ممالک جو امریکی بلاک کا حصہ ہیں اور خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر جو پپٹ ریجیمز ہیں, جو عرب ممالک ہیں, ان جن کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں لیکن ان کے پاس وہ ول پاور نہیں ہے, وہ قوت ارادی نہیں ہے جو ایران کے پاس ہے کہ جس نے تمام تر پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا اور اپنی جو علمی پیش رفت ہے اس کو بھی جاری رکھا ہے. اور اس وقت یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ایران کی جو ملٹری پاور ہے, جو ایران کی اسلحہ کے میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر اس میں پیش رفت ہے, اس سے زیادہ ایران کی جو علمی شعبے میں پیش رفت ہے اس سے دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ خائف ہے. تو میرے خیال میں اسلامی دنیا کے لیے ایران نے ایک زبردست جو ہے وہ مثال قائم کی ہے, اور مسلم ممالک کو اس مثال پر, اس راہ پر اور اس سبق کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے.
جی کاشف علی صاحب, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر محمود زن وکیل صاحب, آپ کا تعلق چونکہ بحریہ سے بھی رہا ہے, بحری امور پر آپ کی گہری نظر ہے. تو ایرانی بحریہ نے جو مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، چاہے وہ جنگی بحری جہازوں کی تیاری ہو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے آبدوزے تیار کی ہیں مقامی سطح پر ان کی تیاری ہو، اس کے علاوہ جو بحریہ میں استعمال ہونے والا گولہ بارود ہے جس میں مختلف قسم کے تارپیڈو شامل ہیں، مختلف ڈرونز جو بحریہ استعمال کرتی ہے وہ شامل ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایرانی بحریہ نے جو اس شعبے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے مہمان نے اور دقت سے پوری طرح سے اشارہ کیا اس جانب کے امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں نے ہمارے ملک کی ترقی میں کوئی اثر نہیں ڈالا، اور حتیٰ کہ ہمارے دفاعی اور عسکری میدان میں ہماری ترقی و پیش رفت اس کا بیان ثبوت ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ ہم نے روز بروز ترقی کی ہے، اور بلکہ یہ پابندیاں ہم نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور اپنے دفاعی ضروریات کو خود پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ پیش پیش. کاشف علی صاحب، آخر میں ہمارے پاس ایک دو منٹ کا ٹائم ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور ہر روز اس کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں، پابندیاں تو لگی ہوئی ہیں، سیاسی حوالے سے بھی اقتصادی حوالے سے بھی جنگ جاری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقیقی جنگ ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے اب تک دشمن جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کر پایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟
جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسی ڈیٹرنس موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے میزائلوں کی شکل میں، اس کے پاس ایسی ڈیٹرنس موجود ہے جو دشمن کو اس سے دور رکھنے پر جو ہے جس کی وجہ سے دشمن اس سے ایران سے دور رہنے پر مجبور ہوتا ہے. مثلا اگر ہم مشرق وسطی کے اندر حالیہ جو کشیدگی ہوئی، جو جنگ جاری تھی، تو اس میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حملوں کا تبادلہ ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو تھا اس نے اپنے آپ کو محدود رکھا، اور اس نے کوئی بڑی مہم جوئی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے، جو ایران کے بیلسٹک میزائل اور جو ایران کے ہائپرسونک میزائل ہیں، وہ اس کے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو خلیج فارس کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو مختلف جگہوں پر امریکہ کی جو ڈپلائمنٹس ہیں، امریکہ کے جو عسکری اثاثے موجود ہیں، اس کے بحری بیڑے موجود ہیں، تو امریکہ کو بھی یہ پتا ہے.
کاشف علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر محمود زند وکیلی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. اور جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ جو بھی شعبہ ہو، چاہے بری فوج کا شعبہ ہو، چاہے فضائیہ کا شعبہ ہو، چاہے بحریہ کا شعبہ ہو، ایران نے تمام شعبوں میں بے مثال ترقی کی ہے، اور اس کی واضح مثالیں موجود ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.